منگل 22 اگست کے سیربین کے ساتھ غزنفر حیدر کا سلام۔ امریکہ کا الزام کہ حقانی نیٹورک کے لیے پاکستان محفوظ پناہ گاہ ہے، پاکستان نے کہا اس نے دہشت گردی کے خلاف بہت قربانیاں دی ہیں، مگر تجزیہ کار کہتے ہیں
کہ امریکی فوج ہمارے خلاف شکایت کر رہی ہے، تو سوچ بچار کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ ہم کہاں تک جائیں گے حقانی نیٹورک کی سپورٹ میں۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، فرحت جاوید سے خبریں سنیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اب پاکستان میں دہشت گردوں کی قائم پناہ گاہوں کے معاملے پر مزید خاموش نہیں رہ سکتا۔ امریکہ کی تنبیہ کے جواب میں چین نے پاکستان کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ عالمی برادری کو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستانی کوششوں کو تسلیم کرنا چاہیے۔ سنیے عبید ملک کی زبانی۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فورٹ میئر آرلنگٹن میں پاکستان، افغانستان اور انڈیا کے بارے میں اپنی انتظامیہ کی پالیسی بتاتے ہوئے افغانستان میں مزید فوجی دستے بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ پاکستان کو اربوں ڈالر دیتا ہے، لیکن وہ دوسری جانب انہی دہشت گردوں کو پناہ دیتے ہیں جو امریکہ کے دشمن ہیں۔ پاکستانی حکومت کی جانب سے تاحال امریکی صدر کے ان بیانات پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ چین کے دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ بین الاقوامی برادری کو پاکستان کی جانب سے انسداد دہشت گردی کی کاوشوں کو سراہنا ہوگا۔
واضح رہے کہ انڈیا اور افغانستان نے امریکی صدر کی تقریر کا خیر مقدم کیا ہے۔ انڈیا کی سپریم کورٹ نے اکثریت فیصلے میں مسلمانوں میں ایک ساتھ تین طلاق کے عمل کو غیر آئینی قرار دیا ہے۔ عدالت نے حکومت کو اس سلسلے میں نیا قانون بنانے کا حکم بھی دیا ہے۔ سنیے شمائلہ جعفری سے۔
انڈیا کے چیف جسٹس جگدیش سنگھ کھیڑ کی سربراہی میں 5 ججوں پر مشتمل بینچ نے اس اہم کیس کی سماعت کی تھی۔ 3 ججوں نے 3 طلاقوں کو غیر آئینی قرار دیا، جبکہ 2 جج اس کے حق میں تھے۔ خبر رساں ادارے پی ٹی آئی کے مطابق سپریم کورٹ نے 6 ماہ کے لیے 3 طلاق کے مروجہ چلن پر پابندی عائد کی ہے اور حکومت سے اس معاملے پر نئے قوانین وضع کرنے کو کہا ہے۔ سپریم کورٹ میں اس بارے میں کئی درخواستیں دائر کی گئی تھیں اور سوالات اٹھائے گئے تھے کہ کیا 3 طلاق سے مسلم خواتین کے حقوق کی پامالی ہوتی ہے یا نہیں۔ عدالت نے اس پر مئی میں سماعت مکمل کی تھی اور اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔
بارسلونا میں ہونے والے دہشت گرد حملے کے ایک ملزم نے عدالت میں اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے دہشت گردی کا ایک بڑا منصوبہ تیار کر رکھا تھا۔ عدالتی ذرائع کے مطابق محمد ہولی کملال نے میڈرڈ ہائی کورٹ میں یہ بیان دیا ہے، جہاں مزید 4 ملزمان کو بھی پیش کیا جا رہا ہے۔ وہ بدھ کو دھماکے میں زخمی ہو گئے تھے۔ اس دھماکے میں 15 افراد ہلاک، جبکہ 100 سے زائد زخمی ہوئے۔ دہشت گردی میں ملوث اس مبینہ گروہ کے 8 ارکان پہلے ہی ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں سے 2 دھماکے کے دوران، جبکہ 6 کو پولیس نے ہلاک کر دیا تھا۔ شام کے شہر رقہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران امریکی اتحادی فوج کے فضائی حملے میں درجنوں شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ سنیے سارہ حسن کی زبانی۔
شام میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم نے کہا ہے کہ اب تک نام نہاد دولت اسلامیہ کے زیر قبضہ علاقے میں کارروائیوں سے 42 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ نام نہاد تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف کام کرنے والے ایک گروہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اب تک ایک ضلع میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 32 ہو گئی ہے۔ امریکی قیادت میں قائم فوجی اتحاد کے ترجمان نے کہا کہ انہوں نے گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران 250 فضائی کارروائیاں کی ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ شہریوں کی ہلاکت کی اطلاعات کی چھان بین کی جائے گی۔
دوسری جانب عراق میں حکومتی افواج نے نام نہاد دولت اسلامیہ کے مضبوط گڑھ تل عفار میں داخل ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ عراقی فوج اور اس کے اتحادیوں نے اتوار کو اس کارروائی کا آغاز کیا تھا اور ابتدا میں علاقے کے نواح میں موجود دیہاتوں پر قبضہ کیا۔ یہ شہر شام سے عراق میں داخلے کے مقام پر واقع ہے اور اسے شدت پسندوں کا اہم مرکز سمجھا جاتا رہا ہے۔ امریکی وزیر دفاع، جو اب سے کچھ دیر پہلے ہی عراق پہنچے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف حالیہ کامیابیاں حاصل ہونے کے باوجود یہ جنگ ابھی اختتام سے بہت دور ہے۔ ادھر امریکی بحریہ کے مطابق حادثے میں لاپتہ ہونے والے 10 امریکی فوجیوں کے باقیات مل گئے ہیں۔ سنیے نازش سفر سے۔
لاپتہ ہونے والے فوجیوں کی تلاش کے لیے امریکی فوج کے ہیلی کاپٹروں کے ساتھ سنگاپور اور ملیشیا کی بحریہ نے بھی مدد کی۔ امریکی بحریہ نے اپنے جنگی جہاز کی آئل ٹینکر سے ٹکر کے بعد دنیا بھر میں آپریشنل سرگرمیوں کو روکنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکی بحریہ کی جانب سے یہ فیصلہ پیر کو جنگی بحری جہاز یو ایس ایس جان مکین کی سنگاپور کے نزدیک آئل ٹینکر سے ٹکرانے کے بعد کیا گیا۔ اس حادثے میں عملے کے 5 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ خیال رہے کہ امریکی بحریہ کے جنگی جہازوں کو رواں برس میں پیش آنے والا یہ چوتھا حادثہ تھا، جس میں صرف 2 ماہ کے دوران 2 حادثے پیش آئے۔
اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ نائجیریا میں شدت پسند تنظیم بوکو حرام نے انسانی بموں کے طور پر بچوں کے استعمال میں اضافہ کر دیا ہے. اس سال دھماکے میں 83 بچوں کو استعمال کیا گیا جو گزشتہ برس کے مقابلے میں 4 گنا زیادہ ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
اٹھائیس اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز, 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز اور 25 میٹر بینڈ پر 9410 اور 11910 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں. کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ نے کل جماعتی کانفرنس ملتوی کر دی ہے. آج مزوزہ کانفرنس میں پاک سرزمین پارٹی اور ایم کیو ایم حقیقی سمیت تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کو دعوت دی گئی تھی, تاہم اکثریت نے شرکت سے انکار کر دیا ہے. تفصیل پروگرام میں شامل رہے گی, لیکن پہلے چلتے ہیں سیربین کے بڑے موضوع کی جانب. پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان افغانستان میں امن اور استحکام کا خواہاں ہے. آج پاکستان میں امریکی سفیر ڈیوڈ ہیل نے پاکستانی وزیر خارجہ خواجہ آصف سے ملاقات کی اور امریکہ کی جنوبی ایشیا کے بارے میں حالیہ پالیسی پر بات کی. بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی سفیر نے وزیر خارجہ سے ملاقات میں بتایا کہ امریکہ کے سیکرٹری خارجہ ریکس ٹیلرسن آئندہ چند روز میں پاکستانی وزیر خارجہ سے ملاقات کریں گے تاکہ نئی امریکی پالیسی کے تناظر میں دو طرفہ تعلقات پر تفصیلی بات چیت ہو سکے. انہوں نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان نے بہت قربانیاں دی ہیں اور مستقبل میں بھی وہ دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان پر الزامات اور تنبیہ کے بعد چین نے پاکستان کی حمایت کی ہے, جبکہ افغانستان اور انڈیا نے صدر ٹرمپ کے بیانات کا خیر مقدم کیا ہے. جنوبی ایشیا کے بارے میں صدر ٹرمپ کے پہلے خطاب کے بعد مختلف ممالک کا رد عمل کیا رہا؟ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی رپورٹ نازش سفر کی زبانی.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے دور صدارت میں جنوبی ایشیا کے بارے میں اپنے پہلے خطاب میں پاکستان کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اب پاکستان میں دہشت گردوں کی قائم پناہ گاہوں کے معاملے پر مزید خاموش نہیں رہ سکتا. رد عمل میں چینی وزارت خارجہ کی ترجمان خوا چیو یین نے کہا ہے کہ عالمی برادری دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں کو تسلیم کرے.
پاکستان دہشت گردی کے خلاف کوششوں میں پیش پیش ہے. یہ کئی سالوں سے دہشت گردی کے خلاف سرگرم رہا ہے اور اس نے کئی قربانیاں دی ہیں. علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر امن اور استحکام کے تحفظ کے لیے پاکستان کا اہم کردار رہا ہے. ہمارا ماننا ہے کہ عالمی برادری دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں کو تسلیم کرے.
فورٹ میئر ارلنگٹن میں تقریباً آدھے گھنٹے تک کی گئی تقریر میں پاکستان کے بارے میں مزید بات کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ سے شراکت داری پاکستان کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی, لیکن اگر وہ مسلسل دہشت گردوں کا ساتھ دے گا تو اس کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں.
We have been paying Pakistan billions and billions of dollars. At the same time,
ہم پاکستان کو اربوں ڈالر دیتے آئے ہیں, لیکن اس دوران وہ انہی دہشت گردوں کو پناہ دیتا آیا ہے جن کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں. لیکن اب یہ بدلنا ہوگا اور یہ فوری طور پر بدلا جائے گا. کسی بھی اتحاد میں یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک ملک ان شدت پسندوں اور دہشت گردوں کو پناہ دے جو امریکہ میں اہلکاروں اور افسروں کو نشانہ بنائیں.
خطاب میں صدر ٹرمپ نے افغانستان کے حوالے سے پالیسی پر کہا کہ افغانستان سے فوری انخلا سے وہاں شدت پسندوں کو مضبوط ہونے کا موقع ملے گا. صدر ٹرمپ نے اشارہ دیا کہ افغانستان میں مزید امریکی فوج بھیجی جائے گی. افغانستان کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ نے صدر ٹرمپ کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے.
مجھے یقین ہے کہ پالیسی کے اعلان اور اس پر عمل درآمد افغان سیکیورٹی کے حق میں مؤثر ہوگا. اس پالیسی کا اعلان امریکہ کی جانب سے ہوا ہے جس کا علاقائی پہلو موجود ہے. اس دوران ہم اپنے پڑوسی ممالک کو پیغام دیتے ہیں کہ ہم نے دوستی کا ہاتھ بڑھا رکھا ہے. ہم اپنے آپس کے تمام معاملات پر کام کرنے کے لیے تیار ہیں.
امریکی صدر کے مطابق 20 غیر ملکی دہشت گرد تنظیمیں پاکستان اور افغانستان میں کام کر رہی ہیں جو کہ دنیا میں کسی بھی جگہ سے زیادہ ہیں۔ افغانستان کے علاوہ انڈیا سے وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار نے بھی کہا ہے کہ انڈیا پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے امریکی صدر کے خدشات اور مقاصد سے متفق ہے۔ پاکستان سے مختلف سیاستدانوں نے صدر ٹرمپ کے الزامات کو مسترد کیا ہے۔ حزب اختلاف کے سیاسی رہنما عمران خان نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ واشنگٹن اپنی کمزور اور ناکام پالیسی کے لیے پاکستان کو الزام دے رہا ہے، جبکہ پاکستان میں حکومت کی جانب سے کوئی باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا۔
تفصیل آپ نازش ظفر سے سن رہے تھے۔ اس موضوع پر گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے میں نے بیجنگ میں موجود ٹائمز آف انڈیا سے جڑے صحافی سیبل داس گپتا سے بات کی، اور سب سے پہلے ان سے یہ پوچھا کہ چین کا پاکستان کے حق میں بیان کیا معنی رکھتا ہے؟
بھائی، چین کے بیان سے ایک صاف بات نظر آتی ہے، وہ یہ کہ بیجنگ کے نظر میں امریکہ پاکستان پہ دباؤ ڈال رہا ہے کہ چین پر تم نربھر مت رہو، اس پر پورا اعتبار مت کرو، اور امریکہ اپنی انفلوئنس جتا رہی ہے، اپنا پوزیشن جتا رہی ہے، کیونکہ پاکستانی ایلیٹ میں آج بھی امریکن انفلوئنس ہے، اور امریکہ کو یہ بات بہت اچھی طرح سے پتا ہے کہ ایلیٹ کا پیسہ، ان کا انفلوئنس، ان کے بچے امریکہ میں ہیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ، یہ پہلی بار یہ ہو رہا ہے کہ صاف صاف کہہ رہا ہے کہ پاکستان کو ہیز ٹو پارٹنر ان آور ایفورٹس وتھ آن افغانستان اینڈ اسٹاپ ہاربرنگ ٹیررسٹ۔ اس بھاشا میں باراک اوباما نے کبھی بات نہیں کی تھی۔ تو یہ آج ٹرمپ کیوں کہہ رہا ہے، یہ اپنے آپ میں سوچنے والی بات ہے، اور چین کے لیے تو بڑی چنتا کی بات ہے۔ اب دوسری بات، چین پاکستان کے ڈیفنس میں آئی
جی۔
اب چائنیز اسٹیکس ہیں پاکستان میں، وہ پہلے سے بہت بڑھ گئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈر ہے، جس میں $50 بلین لگے ہیں یا لگنے والے ہیں، لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو راستہ ہے، یہ اس کے دو راستے افغانستان کو ٹچ کر رہے ہیں، افغانستان کے بارڈر میں، اور چین چاہتی ہے کہ یہ جو روڈ ہے یہ اسٹریچ کر کے افغانستان میں لے لیا جائے۔ تو چین کا افغانستان مینجمنٹ کا جو لارجر پالیسی ہے، یا ٹیررزم مینجمنٹ کا، یا مڈل ایسٹ کا جو لارجر پالیسی میں، اس میں چائنا پاکستان اکنامک کوریڈر بہت معنی رکھتی ہے۔ تو اس لیے چین کو چنتا تو ہے ہی، اور پاکستان کو کھل کے مدد کر رہی ہے۔ ایک طرح سے دیکھیں اس چیز کو، اگر آپ ریورس کر دیتے ہیں تو اس طرح سے دیکھیں کہ پاکستان کا بلبلا یا بول بالا یا انفلوئنس چین پر بہت بڑھ گیا ہے پہلے سے، اور چین کی جو پاکستان ریلیٹڈ فورن پالیسی ہے وہ ہیوجلی اسلام آباد اب انفلوئنس کرنے لگی ہے، ناٹ جسٹ بیکاز آف انویسٹمنٹ، بیکاز یہ راستے افغانستان کو جاتی ہے ایک طرف، دوسری طرف عربین سی کو جاتی ہے، جو چین کو بہت سارا ایکسس دے سکتی ہے۔
اچھا یہ بتائیں، افغانستان میں امریکہ نے بھارت کو اپنا کردار بڑھانے کا کہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کو چین کس طرح دیکھے گا؟
دیکھیے، سچائی تو یہ ہے کہ چین کے نظر میں انڈیا ایک کمپیٹیٹر افغانستان میں ضرور ہے، لیکن سیریس کمپیٹیٹر نہیں ہے، کیونکہ انڈیا اتنے بڑے پیمانے میں افغانستان کے مائنز میں انویسٹ نہیں کیا ہے اور نہیں کرنے والی ہے۔ کیوں نہیں کرنے والی ہے؟ اس کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، لیکن اس سے بھی بڑی بات ہے کہ چین کا اپنا جو ایکسپیرینس ہے برانز کاپر مائنز میں انویسٹ کرنے کا، وہ بڑا ہیوج لاس میں گیا ہے، کیونکہ کاپر کو ایکسٹریکٹ کر کے باہر لانا، ٹرانسپورٹ کرنا، اور طالبان کے ساتھ بھیڑ کے، جو کہ وچ از این ایکسپینسو افیئر، کیونکہ پیسے دینے پڑتے ہیں، تو یہ سب کچھ کرنے سے اس کا کاسٹ بڑھ جاتا ہے۔ تو کوئی بھی کمپنی گھاٹے پہ نہیں جائے گی، صرف اسٹریٹجک یا ملٹری کارن ہوگا تو ہی جائے گی، اور چین کو اسٹریٹجک اور ملٹری کارن ہے۔ تو چین کو پورا بھروسہ ہے کہ بھارت اس طرح کا انویسٹمنٹ افغانستان میں نہیں کرے گی، اور اتنا بڑا کمپیٹیٹر نہیں ہوگی، چاہے امریکہ کچھ بھی کر لے۔
اچھا یہ بتائیں کہ امریکہ اور پاکستان کی یہ بڑھتی ہوئی کشیدگی امریکہ کے لیے نقصان دہ ہوگی یا پاکستان کے لیے؟
یہ تو بہت ہی کٹھن سوال ہے، بہت ہی ڈیفیکلٹ کوشچن ہے۔ اس کا کارن یہ ہے کہ اگر امریکہ پاکستان افغانستان میں اپنا پریزنس کم کر رہی ہے، تو وداؤٹ پاکستان سپورٹ وہ افغانستان پالیسی مینیج نہیں کر سکتی ہے، پاکستان کے سپورٹ کے بنا یہ سمبھو نہیں ہے۔ اور آج پاکستان کا ایلیٹ چاہے کتنا بھی پرو امریکن ہو، لیکن پاکستان کا ملٹری جو ہے وہ پوری طرح سے چین کے ساتھ ہے، और उससे अमेरिका को मेरे ख्याल से ऑलरेडी सपोर्ट नहीं मिल रहा है पाकिस्तानी मिलिट्री का, इसीलिए वाशिंगटन में इस बात को लेकर बहुत चिंता है। अब सवाल यह है कि वाशिंगटन अफगानिस्तान में नया फ्रंट खोलना चाहती है नहीं चाहती है। लॉजिकली अगर आप बात करें तो अमेरिका नए फ्रंट क्यों खोलेगी जबकि उसके नॉर्थ कोरिया से भिड़ना है, मिडिल ईस्ट में और प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन ट्रंप के चलते अमेरिका कुछ भी कर सकती है, ये लोगों की चिंता है, ये समझ है।
बीजिंग में मौजूद टाइम्स ऑफ इंडिया से जुड़े सहाफी सेबल दास गुप्ता, और सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर अफगानिस्तान का क्या रद्द अमल है, यही सवाल मैंने पूछा बीबीसी अफगान सर्विस के इनायतुल हक यासिनी से।
हम जब हिस्ट्री को देखते हैं अफगानिस्तान के मुख्तलिफ रहनुमा ये कह रहे थे जो हुकूमत में शामिल है कि वो ये क्लेम कर रहे थे कि अफगानिस्तान के जो तालिबान है उसकी लीडरशिप और उसकी जो फुट सोल्जर है वो पाकिस्तान में बेस्ड है, और उसके सबूत के लिए मिसाल आ रहे थे कि जो तालिबान का जो लीडर था वो भी बलूचिस्तान में मारा गया ड्रोन हमले में, ओसामा भी मारा गया एबटाबाद में। वो तो कह रहे हैं कि ये एक खुशाइन बात है, जब उन वो ट्रंप से सुन रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप से सुन रहे हैं कि पाकिस्तान जो है तालिबान को और जो लोग और जो दूसरे मिलिटेंट्स जो लड़ रहे हैं अफगानिस्तान में उसके सेंचुरीज या महफूज ठिकाने पाकिस्तान में है, तो ये एक लिहाज से जब हम बात कर रहे हैं अफगान ऑफिशियल से, वो कहते हैं कि ये एक लिहाज से उनकी लॉबी के लिए एक दस्तावेज थी और एक डिप्लोमेटिक दस्तावेज थी कि उन्होंने कोशिश की कि अमरीकों से के रास्ते ये कहा जाए कि पाकिस्तान में तालिबान सेंचुरीज मौजूद है, महफूज ठिकाने मौजूद है। तो अफगानिस्तान का जो रिएक्शन है वो कहते हैं कि ये एक अचीवमेंट थी, और कहते हैं कि हम सालों से कह रहे थे कि सेंचुरीज पाकिस्तान में है, अगर अफगानिस्तान में लड़ाई बंद करना है तो इन सेंचुरीज को टारगेट बनाना होगा।
बीबीसी अफगान सर्विस के इनायतुल हक यासिनी। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान का रद्द अमल चीन और अफगानिस्तान में कैसा है, ये तो आपने सुन लिया, लेकिन भारत में सदर ट्रंप के इस बयान से क्या मुराद ली जाए? भारत में मौजूद दफाई तजियाकार राहुल बेदी कहते हैं,
पहली बात तो है कि भारत में थोड़ा ये रिलीफ है कि उन्होंने फौज की प्रेजेंस नहीं मांगी, जिसको बूट्स ऑन द ग्राउंड एमईए वाले बोलते हैं, मगर उन्होंने ये कहा है कि भारत का रोल जो डेवलपमेंट में है और इकोनॉमिक असिस्टेंस में है वो बढ़े, तो इससे भारत को काफी हौसला मिला है, क्योंकि उन्होंने ना फौज की कोई डिमांड की है ना कोई फिजिकल प्रेजेंस या कोई सिक्योरिटी प्रेजेंस की बात की है। तो ये एनईए ने काफी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने काफी अच्छा रिसीव किया है इसको, और उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है वो काफी एक खुशी की स्टेटमेंट है, क्योंकि ट्रंप साहब ने पाकिस्तान को नोटिस पे लगाया है और उनको कहा है कि हमने आपको बहुत पैसा दिया है पिछले कुछ सालों में, और आप या तो हमारे साथ लड़िए और टेररिस्ट के खिलाफ लड़िए, नहीं तो आपके लिए ये ठीक नहीं होगा।
अच्छा बेरी साहब, ये बताएं, अगर भारत का किरदार अफगानिस्तान में बढ़ता है तो क्या पाकिस्तान और भारत के दरमियान अफगानिस्तान प्रॉक्सी वॉर का एक मैदान नहीं बन जाएगा?
जरूर बनेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने ये इल्जाम लगाया है कि हिंदुस्तान जो अफगानिस्तान में कॉन्सुलेट्स हैं उसमें अपने इंटेलिजेंस के लोग उन्होंने भरे हुए हैं, और वो तालिबान को सपोर्ट करता है पाकिस्तान को अटैक करने, अफगानिस्तान को भी सपोर्ट करता है जो अफगान मिलिटेंट एलिमेंट्स हैं उनको पाकिस्तान पे हमला करते। तो पाकिस्तान की जो फॉरेन ऑफिस है आज उन्होंने भी स्टेटमेंट इशू की है कि हिंदुस्तान को इतना हिंदुस्तान अगर का रोल जो अफगानिस्तान में बढ़े तो इसमें टेंशन बढ़ेगी, और ये अब हिंदुस्तान की काबिलियत पर है कि हिंदुस्तान इसको कैसे संभालता है और इसको इससे कैसे डील करता है डिप्लोमेटिकली। और ये हिंदुस्तान की ये गलती ना करे कि वो पाकिस्तान को ताने दे कि देखिए हमने अमेरिका के साथ दोस्ती करके हमने आपको ये नोटिस दिलवा दिया ट्रंप साहब से। तो ये एक बड़ी होशियारी से मोदी साहब और जो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री है उसको होशियारी से काम लेना पड़ेगा।
अच्छा, अगर ऐसा होता है तो पूरे खत्ते का अमन जो है रीजनल पीस वो खतरे में नहीं पड़ जाएगा?
ये तो जी डिपेंड करता है कि जैसे देखिए अब अमेरिका की जो ट्रूप प्रेजेंस है, जो ट्रूप इंडक्शन है अफगानिस्तान में, वो लगभग 4,000 और ट्रूप्स डाल रहे हैं, वहाँ ऑलरेडी 8,000 ट्रूप्स हैं, तो अमेरिका की प्रेजेंस जो है वो अफगानिस्तान में बढ़ेगी, कितनी देर के लिए बढ़ेगी ये तो मेरे ख्याल अमेरिका को भी नहीं पता, मगर ये रीजनल टेंशन भी बढ़ने का काफी स्कोप है, क्योंकि इसमें अफगानिस्तान में बहुत प्लेयर्स हैं, जो ईरान है वो भी है, चाइना है वो भी है, اور جو سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں ان کا بھی رول ہے. تو یہ ایک بڑا ڈینجرس سچویشن بن سکتا ہے اگر اس کو تھوڑی ڈپلومیٹکلی اور تھوڑی ہوشیاری سے اس کو نہ ڈیل کیا جائے.
بھارت میں موجود دفاعی تجزیہ کار راہل بیدی. اور امریکہ سے کشیدگی کی صورت میں پاکستان کو مالی نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے یہی سوال تھوڑی دیر پہلے پوچھا دفاعی امور پر گہری نظر رکھنے والی ڈاکٹر عائشہ صدیقہ سے.
دیکھیں اس چیز پہ گفتگو ہو نہیں رہی. ایک تو دیکھیں وہ جو چھوٹی موٹی ایڈ ہے سب اسی کا ذکر کرتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف ہے اور بہت سارے اور ادارے ہیں, ورلڈ بینک وغیرہ, جن کو یو اے امریکہ کی تھپکی کی ضرورت ہوتی ہے, اور مختلف اداروں کو جو ہے کوئی تقریباً 70 ارب ڈالر کے قریب جو ہے پاکستان کا قرضہ ہے. ایک تو یہ ہے, پھر یہ ہے کہ یہ ہماری جتنی بھی ایکسپورٹس ہیں یا ٹریڈ ہے وہ زیادہ جو ہے وہ چین سے زیادہ ہماری یورپ اور امریکہ کی طرف ہے. تو یہ ساری جو ہیں کہ اگر اس معاملے کو روکا نہیں جاتا اور اس معاملے میں کوئی تصفیہ نہیں ہوتا تو اس کے جو معاشی نقصانات ہیں وہ معاشی جب نقصانات ہوں گے تو ظاہر ہے وہ معاشرے پہ بھی آئیں گے اور وہ سیاست پہ بھی آئیں گے. تو میرے خیال میں اس وقت سوچ بچار کرنے کی بہت ضرورت ہے.
اچھا آپ نے ٹریڈ کی بات کیا, تو کیا چین اس نقصان کو پورا نہیں کر سکتا یا کرنا نہیں چاہے گا؟
دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ چین نے ابھی آپ کا خاصا بوجھ اٹھایا ہوا ہے. ابھی ہم نے ان سے بہت اربوں روپے کا ہم نے قرضہ لیا ہے, اور وہ دیکھیں کہ وہ آپ کو کمرشل لون دے رہے ہیں 70 ارب کے قریب. اگر آپ کا بوجھ ہوگا 70 ارب ڈالر کے قریب, اگر جو بوجھ ہے وہ میرے خیال میں وہ کاسٹ چین کو بھی نہیں ہوگی. چین جو ہے میرے خیال میں یہ بوجھ جو ہے پورا جو ہے وہ تو نہیں اٹھائے گا, اور اگر فرض کریں اس نے اٹھایا تو پھر آئندہ میں چل کے اس کے ساتھ بھی ہمیں وہی مشکلات ہوں گی نا, کہ ہمارے ہاتھ بند جائیں گے جیسے پہلے امریکہ کے سامنے بندے ہوا کرتے تھے.
اچھا آپ کیا حقانی نیٹ ورک کے لیے اتنے بڑے نقصان کی یا خارجہ پالیسی میں ایک بڑے جھٹکے کی ضرورت ہے؟
دیکھیں ابھی تک جو سیاسی ہماری جو پالیسی چل رہی تھی افغانستان کی وہ اس بیسس پہ چل رہی تھی کہ امریکی جو ہیں وہ چلے جائیں گے. باراک اوباما نے اعلان کیا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ پل آؤٹ کرے گا, تو اب امریکی جو تھے وہ تھوڑی تعداد میں تھے اور ان کے ساتھ, اور پاکستان کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ تھا جو وہ یہ تھا کہ اگر امریکہ چلا جاتا ہے اور یہ باقی جو ممالک ہیں ان کا اثر رسوخ رہتا ہے, ہندوستان کا نام سب سے آگے آگے ہے, تو پھر اس صورت میں جو یہاں ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے عسکری اداروں میں کہ پشتون آواز کو جو صرف ریپرزینٹ کرتا ہے وہ حقانی نیٹ ورک یا طالبان کرتے ہیں, اور طالبان میں مطلب طالبان میں ایک گروپ تھا جس سے ہماری زیادہ کلام تھا وہ ہے حقانی نیٹ ورک. لیکن یہ ہے کہ یہ جو ایک تبدیلی آئی ہے امریکی پالیسی میں یہ ایک نئی ایک اینگل ہے, اور اس پہ سوچنے کی بہت ضرورت ہے کہ اب ہم کیسے آگے چلیں گے. ہم یہ کہہ کر نکل نہیں سکتے اب کہ جی یہ تو پرانی بات ہے جو ٹرمپ کر رہا ہے. میرے خیال میں یہ ایک نئی تبدیلی ہے جو کہ آئی ہے امریکی پالیسی میں.
اچھا یہ بتائیں کہ حقانی نیٹ ورک میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ پاکستان امریکہ سے یا مغربی دنیا سے اس کو مبینہ طور پر پناہ دینے کے لیے لڑنے کو تیار ہے؟
دیکھیں جیسے میں نے عرض کی کہ ابھی تک ہم نے جو حقانی نیٹ ورک کا مسئلہ ہے اس پہ سوچا نہیں. ابھی تک ہو یہ رہا ہے کہ جو دوسری آوازیں ہوتی ہیں جو کہ میرے خیال میں یاد کراتی ہیں کہ جی اس پالیسی پہ سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے, ان آوازوں کو تو دبا دیا جاتا ہے. دیکھیں اور ابھی تک کبھی اتنا پریشر ہم پہ آیا ہی نہیں تھا پاکستان پہ کہ ہم سوچتے کہ جی اس پالیسی کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس وقت جو ہے بھلے چائنا ہمارے ساتھ ہے, لیکن یہ ہے کہ اب یوں سمجھیں کہ ٹرمپ جنگ کو ہماری طرف لا رہا ہے, تو ایسی سچویشن میں سوچ بچار کی ضرورت ہے. ابھی تک تو ہماری ویسٹ کے ساتھ جنگ نہیں ہوگی, لیکن اگر ٹرمپ اس کو بہت دھکیلتا ہے اور سینکشنز کی طرف لے کے جاتا ہے, اور اگر ہم پہ الزام لگتا ہے کہ جی ہم فلانے وقت میں حقانی نیٹ ورک کا کو سپورٹ کر رہے تھے, کیونکہ دیکھیں پہلے ہوتا تھا کہ پینٹاگون یا امریکی فوج ہمارے ساتھ ہوتی تھی, اب یہ امریکی فوج ہمارے خلاف شکایت کر رہی ہے. تو ایسی صورت میں سوچ بچار کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ ہم کہاں تک جائیں گے حقانی نیٹ ورک کی سپورٹ میں.
دفاعی امور کی تجزیہ کار ڈاکٹر عائشہ صدیقہ. حالت حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں. انڈیا کی سپریم کورٹ نے ایک اکثریتی فیصلے میں مسلمانوں میں ایک ساتھ تین طلاق کے عمل کو غیر آئینی قرار دیا ہے. اس کے علاوہ عدالت عالیہ نے حکومت کو اس سلسلے میں نیا قانون بنانے کا حکم بھی دیا ہے. سپریم کورٹ نے 6 ماہ کے لیے بیک وقت تین طلاقوں پر پابندی عائد کی ہے اور حکومت سے اس بارے میں پارلیمان میں نئے قوانین واضح کرنے کو کہا ہے. دلی سے سہیل حلیم اس پر ہمیں تفصیلات بتائیں گے جو آپ پروگرام میں آگے چل کے سن سکیں گے. اس کے علاوہ وفاقی حکومت نے رکن پارلیمنٹ کی نااہلی سے متعلق آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 میں ترمیم کا اعلان کیا ہے. اس پر تفصیل بھی پروگرام میں شامل رہے گی. سربین ابھی جاری ہے.
ہمارے نامہ نگار قریہ قریہ گاؤں گاؤں.
رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا. ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سربین سنا کیجیے.
وقت ہوا ہے کھیلوں کی خبروں کا. پیش کر رہے ہیں عبدالرشید شکور.
پاکستانی کرکٹرز کے فٹنس ٹیسٹ آج سے لاہور میں شروع ہو گئے ہیں جو 3 روز تک جاری رہیں گے. پاکستان کرکٹ بورڈ کے سینٹرل کانٹریکٹ میں شامل تمام 35 کھلاڑی فٹنس ٹیسٹ میں شریک ہیں. ان میں وہ کھلاڑی بھی شامل ہیں جو کاؤنٹی اور کیریبین لیگ کھیل رہے تھے. یہ کھلاڑی فٹنس ٹیسٹ کے بعد دوبارہ کاؤنٹی اور لیگ کھیلنے چلے جائیں گے. یہ کھلاڑی ورلڈ 11 کے پاکستان کے دورے سے پہلے قومی کیمپ میں شرکت کے لیے دوبارہ لاہور آئیں گے. کرس گیل اور مارلن سیمیولز ایک بار پھر ویسٹ انڈیز کی ون ڈے ٹیم میں شامل کر لیے گئے ہیں. یہ دونوں کھلاڑی ویسٹ انڈین کرکٹ بورڈ سے اختلافات کے سبب کافی عرصے سے ٹیم سے باہر تھے. ویسٹ انڈیز کی ٹیم جو اس وقت انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں مصروف ہے آئرلینڈ کے خلاف 13 ستمبر کو ون ڈے کھیلے گی, جس کے بعد 19 ستمبر سے انگلینڈ کے خلاف اس کی 5 میچوں کی سیریز شروع ہوگی. انگلش فٹ بالر وین رونی کا کہنا ہے کہ اس وقت ان کی زیادہ توجہ ایورٹن کی طرف سے کھیلنے پر مرکوز ہے, نہ کہ انگلینڈ کی طرف سے دوبارہ انٹرنیشنل فٹ بال کھیلنے پر. رونی نے مینچسٹر یونائٹڈ چھوڑ کر ایورٹن میں دوبارہ شمولیت اختیار کی ہے اور انہوں نے مینچسٹر سٹی کے خلاف میچ میں گول کر کے پریمیئر لیگ میں اپنے کیے گئے گول کی ڈبل سینچری بھی مکمل کر لی. رونی کا کہنا ہے کہ وہ انگلینڈ کی فٹ بال ٹیم کے مینیجر گیریتھ ساؤتھ گیٹ سے اپنے مستقبل کے بارے میں بات کریں گے, جو جمعرات کو ورلڈ کپ کوالیفائر میچوں کے لیے انگلینڈ کی ٹیم کا اعلان کرنے والے ہیں. ٹینس کی سابق عالمی نمبر 1 اور 2 بار کی آسٹریلین اوپن چیمپئن وکٹوریا آزارینکا نے ذاتی وجوہات کی بنا پر یو ایس اوپن میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو 28 اگست سے شروع ہو رہی ہے. ورلڈ بیڈمنٹن چیمپئن شپ گلاسگو میں شروع ہو گئی ہے. 5 بار کے عالمی چیمپئن چین کے ڈین لین نے پہلے راؤنڈ میں میزبان اسکاٹ لینڈ کے کیرین میریلیس کے خلاف 21-15 اور 21-10 سے کامیابی حاصل کی.
کھیلوں کی خبریں آپ عبدالرشید شکور سے سن رہے تھے. دیکھتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbc.com پر کون سی خبریں آپ دلچسپی سے پڑھ رہے ہیں. ایک خبر میں آپ کی خاصی دلچسپی نظر آ رہی ہے اور وہ یہ ہے ترکی میں اسکولوں کے نصاب میں تبدیلی. اس سال ستمبر سے ترکی کے اسکولوں میں نیا نصاب پڑھا جائے گا جس میں کئی مختلف تبدیلیاں کی گئی ہیں. ان میں سے ایک تبدیلی نظریہ ارتقاء کا باب کی ہے جو کہ نکال دیا گیا ہے. اس خبر کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ bbc.com پر آ کے پڑھ سکتے ہیں. یہاں سربین اپنے نصف کو پہنچا ہے اہم خبروں کے خلاصے کے ساتھ. فرج جاوید.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اب پاکستان میں دہشت گردوں کی قائم پناہ گاہوں کے معاملے پر خاموش نہیں رہ سکتا. چین نے پاکستان کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ عالمی برادری کو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستانی کوششوں کو تسلیم کرنا چاہیے. انڈیا کی سپریم کورٹ نے مسلمانوں میں ایک ساتھ 3 طلاق کے عمل کو غیر آئینی قرار دے دیا ہے. شام کے شہر رقہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران امریکی اتحادی فوج کے فضائی حملے میں درجنوں شہریوں کے ہلاک ہونے کی یہ اطلاعات ہیں۔ عراق میں حکومتی افواج نے نام نہاد دولت اسلامیہ کے مضبوط گڑھ تل عفار میں داخل ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ نائجیریا میں شدت پسند تنظیم بوکو حرام نے انسانی بموں کے طور پر بچوں کے استعمال میں 4 گنا اضافہ کر دیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبریں آپ فرج جاوید سے سن رہے تھے۔ انڈیا کی سپریم کورٹ نے مسلمانوں میں ایک بار میں 3 طلاقیں دینے کے طریقہ کار کو غیر آئینی قرار دے دیا ہے اور اس پر پابندی لگا دی ہے۔ اس فیصلے کے بعد اب کوئی شوہر اپنی بیوی کو ایک بار میں 3 بار طلاق کہہ کر طلاق نہیں دے سکے گا۔ مسلم خواتین کی تنظیموں نے عدالت عظمیٰ کے اس فیصلے کو تاریخی قرار دیا ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ اس فیصلے سے ملک میں عورت اور مرد کی برابری کا ایک نیا دور شروع ہوگا۔ دلی سے شکیل اختر کی رپورٹ۔
سپریم کورٹ میں 3 طلاق کا مقدمہ انتہائی اہم تھا۔ پورا ملک اس مقدمے کے فیصلے کے انتظار میں تھا۔ 5 ججوں کی بینچ نے مسلم خواتین کو ایک ہی بار میں 3 بار طلاق کہہ کر طلاق دینے کے طریقے کو غیر آئینی قرار دیا۔ مقدمے کے ایک وکیل سیف محمود نے فیصلے کے بارے میں بتایا،
3 ججز کی میجورٹی سے اس کو آج سے ہی غیر آئینی ڈکلیئر کر کے سیٹسفائیڈ کر،
کوئی بھی شوہر جو ہے آج کی تاریخ سے اپنی بیوی کو طلاق بدعت کے ذریعے طلاق نہیں دے پائے گا۔
انڈیا کے مسلم معاشرے کے بعض طبقوں میں 3 طلاق کا چلن عام ہے۔ خواتین کو ایسے طلاق کے خلاف کوئی قانونی تحفظ بھی حاصل نہیں تھا۔ عطیہ صابری اس مقدمے میں ایک عرضی گزار تھیں۔
شریعت میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ نکاح کر رہے ہیں، شادی ہوتی ہے تو دونوں کی صلاح مشورہ سے ہوتی ہے، دونوں کی رضامندی سے ہوتی ہے، تو ایسے ہی جب ڈیوورس ہوتا ہے، طلاق ہوتا ہے، تو آپ کیسے ایک طرفہ طلاق دے کر چھٹی ہو جاتے ہیں۔
خواتین کی تنظیموں نے عدالت عظمیٰ کے فیصلے کو مسلم معاشرے کے لیے تاریخی قرار دیا ہے۔ بھارتی مہیلا آندولن کی زکیہ سمن کہتی ہیں کہ یہ ان مفاد پرست مذہبی رہنماؤں کے لیے ایک پیغام ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب ان کی اجارہ داری ہے۔
یہ فیصلہ مسلم سماج میں ریفارم اور ایک طرح سے ڈیموکریٹائزیشن کی اور ایک پہلا قدم ثابت ہوگا، اور مجھے اس بات کی پوری امید اس لیے ہے کہ آج عام مسلمان عورت جاگ گئی ہے، ساتھ ہی ساتھ عام مسلمان نوجوان بھی جاگ گیا ہے۔
عدالت عظمیٰ نے یہ مشورہ دیا ہے کہ پارلیمنٹ اس سلسلے میں مسلمانوں کے لیے ایک قانون بنائے۔ سپریم کورٹ میں ایک عرضی گزار کی وکیل ڈاکٹر چندرا راجن بتاتی ہیں کہ مسلمانوں کے لیے قانون بنانے کی ضرورت کیوں ہے۔
اس لیے کہ کیونکہ قانون ہی نہیں ہے، مسلم میرج ایکٹ ہے کہاں؟ جو بھی ہمارے میرج ایکٹ، جو بھی ہمارے مسلم ایکٹس آج تک بنے ہوئے ہیں وہ بٹس اینڈ پارٹس میں بنے ہوئے ہیں۔ کوئی مسلم ڈائیورس ایکٹ ہے، ڈائیورس پروٹیکشن ایکٹ ہے، کوئی ڈیزولوشن آف مسلم میرج ایکٹ ہے، کوئی شریعہ ایکٹ ہے، مسلم میرج ایکٹ ہے ہی نہیں جس میں کہ ساری چیزیں کمبائن ہو کر کے اور ایک طریقے سے جیسے ہندو میرج ایکٹ بنا ہوا ہے، ہر اسپیکٹ کو دھیان میں رکھتے ہوئے، ہر اسپیکٹ کو ایڈریس کرتے ہوئے کوئی ایکٹ بننا چاہیے، ویسا ایکٹ ہے ہی نہیں۔
مسلمانوں کے آئلی معاملات میں حکومتیں ابھی تک دخل دینے سے گریز کرتی رہی ہیں، لیکن سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے کے بعد ملک کے مسلمانوں کے لیے نیا قانون بنانے کی غرض سے پارلیمنٹ کا راستہ ہموار ہو گیا ہے۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
تو سوال یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے مسلم پرسنل لاء کو دھچکا پہنچے گا، اور کیا یہ مسلمان عورتوں کو مردوں کے برابر حقوق دینے کی راہ میں ایک بڑی پیش رفت ہے؟ تجزیے کے لیے دلی میں ہمارے ساتھ ہی سہیل حلیم نے سپریم کورٹ کے وکیل ایم آر شمشاد سے بات کی، اور سب سے پہلے یہ پوچھا کہ 3 طلاق کا معاملہ عدالت عظمیٰ تک پہنچا کیسے؟
یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ایسے پہنچا تھا کہ ہندو پرسنل لاء سے ریلیٹڈ ایک مسئلہ تھا جو سپریم کورٹ کو ڈیسائیڈ کرنا تھا۔ اس دوران کچھ صاحبان نے کچھ ایگزامپلس دیے، اور پھر کورٹ نے یہ مناسب سمجھا کہ مسلم سے ریلیٹڈ جو میٹریمونیل ایشوز ہیں اور سکسیشن کے ایشو ہیں اس کو ایگزامن کرنا چاہیے، اور اس طرح سے انہوں نے ایک پی آئی ایل رجسٹر کرنے کا حکم دیا، اور پھر وہ پی آئی ایل رجسٹر ہو گئی۔ لیکن اس کے کچھ دن بعد کچھ ایسے لوگ آئے سپریم کورٹ میں جن کے 3 طلاق واقع ہوئے تھے پہلے، اور انہوں نے الگ الگ پٹیشنز فائل کریں، اور وہ پٹیشنز اس کے ساتھ شامل ہو گئی۔ اس کے بعد سپریم کورٹ نے یہ مناسب سمجھا کہ اس معاملے کو ایگزامن کرنا چاہیے، نہ کہ صرف اس معاملے کو، باقی اور بھی معاملات جو تھے شادی سے ریلیٹڈ اور سکسیشن سے ریلیٹڈ اس کو ایگزامن کرنا چاہیے۔ بعد میں کچھ ایسا ہوا کہ سپریم کورٹ نے جب اس مسئلے کو سننے کے لیے ایک بینچ کانسٹیٹیوٹ کیا تو انہوں نے مناسب سمجھا کہ صرف طلاق سے ریلیٹڈ جو طلاق ثلاثہ کا مسئلہ ہے، جو ایک بار میں 3 طلاق دینے کے بعد اسی وقت عمل میں آ جاتی ہے، صرف اس طلاق کو ہم ایگزامن کریں گے، اور اس طرح سے یہ معاملہ پھر چل پڑا. باقی جو دو طلاق ہیں, طلاق حسن اور طلاق احسن, وہ معاملہ سپریم کورٹ نے نہ ٹچ کیا ہے نہ اس پہ کوئی ججمنٹ آیا ہے, تو اس لیے وہ ویلڈ ہے.
اچھا, اس فیصلے کو جینڈر ایکوالٹی یا مردوں اور عورتوں کے حقوق میں برابری کی لڑائی میں ایک بڑی کامیابی کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے, تو آپ کے خیال میں یہ بات کس حد تک درست ہے؟
یہ بالکل درست نہیں ہے, وہ اس طرح, کیونکہ کورٹ نے 3 ججوں کی میجورٹی سے یہ بات کہی ہے کہ پرسنل لا سے ریلیٹڈ معاملے جو ہیں, پرسنل لا کو چیلنج کرنے کے لیے فنڈامنٹل رائٹس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ پرسنل ایشوز ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ پرنسپل آف ایکویلٹی کے معاملے میں یہ ججمنٹ ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے, وہ ایک غلط اسٹیٹمنٹ ہوگا.
اچھا شمشاہ صاحب, جہاں تک یہ طلاق ثلاثہ کی بات ہے, تو عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کیسز اس طبقے میں زیادہ ہوتے ہیں جو غریب ہے یا جہاں تعلیم کی کمی ہے, تو ایسے میں اس کے امپلیمنٹیشن میں کس طرح کی دشواریاں آئیں گی, کتنا آسان ہوگا اس فیصلے کا اطلاق؟
یہ طلاق ثلاثہ عام طور پہ, آپ نے صحیح فرمایا, یہ کافی حد تک غریب طبقے میں ہوتا ہے, ان اویئر لوگوں کے بیچ ہوتا ہے, اور وہ کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ مولوی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی, شوہر طلاق کہہ دیتا 3 بار اور بیوی اس طلاق کو سمجھ کر اپنے گھر بیٹھ جاتی ہے اور کسی تھرڈ پارٹی کا کوئی انٹرفیرنس نہیں ہوتا. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر جو محلے کے, گاؤں کے یا قصبے کے مولوی ہیں, ان کے پاس جاتے ہیں اور وہ مولوی صاحب اپنی سمجھ کے حساب سے وہ ایک فیصلہ دے دیتے ہیں کہ یہ طلاق ہو گیا یا نہیں ہوا. عام طور پہ 3 طلاق کو طلاق مان لیا جاتا ہے اور وہ فیصلہ دے دیتے ہیں. آج چونکہ یہ فیصلہ جب آیا ہے جس میں یہ طلاق بالکل ختم کر دیا گیا ہے, ایک کمیونٹی لیول پہ, ایک قصبے لیول پہ, ایک صوبائی لیول پہ, ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایک مہم چلانی پڑے گی اور لوگوں کو اویئر کرنا پڑے گا, لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ یہ طریقہ ٹھیک طریقہ نہیں ہے اور اس طریقے کو ختم کرنا چاہیے. اور سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے حساب سے اب چونکہ 2 اور طلاق کے آپشنز ہیں, اگر طلاق کی نوبت آتی ہے تو ان 2 آپشنز کا استعمال کرنا چاہیے.
اچھا شمشاد صاحب, کچھ اور ایشوز بھی ہیں خاص طور پر مسلم پرسنل لاء کے ضمن میں, جیسے مثال کے طور پر 1 سے زیادہ شادی کا سوال ہے یا حلالہ کا ایشو ہے جو کافی کنٹروورشل یا متنازع ہے آج کل, تو آپ کے خیال میں کیا اب ایک اصلاحات کا دور شروع ہوگا؟ مسلم پرسنل لاء بورڈ پر شاید اس بات کے لیے دباؤ بڑھے گا کہ وہ خود اپنے طور پر کچھ اصلاحات کی کوشش کریں؟
جہاں تک مجھے معلوم ہے, مسلم پرسنل لاء بورڈ کے کمیونٹی ریفارم پروگرامس ہیں اور وہ کرتے رہے ہیں. اس ججمنٹ کے بعد جہاں تک حلالہ کا مسئلہ ہے, پولیگیمی کا مسئلہ ہے, وہ ایسے مسئلے ہیں جس پہ ان لوگوں نے شاید اسٹینڈ آلریڈی لیا ہے. مسلم پرسنل لاء بورڈ کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی تنظیمیں ہیں جن کو سامنے آنا چاہیے اور جو کریکٹ اسلامک پرسپیکٹو ہے اس کو لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ اسلام میں جو حلالہ کا جو کانسیپٹ جس طرح سے آج عام لوگوں میں ایک پرسیپشن بن گیا ہے, وہ اسلامی نہیں ہے, وہ غیر اسلامی ہیں. جہاں تک پولیگیمی کا مسئلہ ہے, پولیگیمی کے معاملے میں بھی, جو 1 سے زیادہ شادی کا مسئلہ ہے, اس میں بھی اسلام میں کئی ساری کنڈیشنز اس میں لگائی گئی ہیں, کئی ساری شرطیں ہیں, ان شرائط کو لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہ شرائط ہیں. تو اس لیے کمیونٹی ایز اے ہول ایک رسپانسبلٹی ہے, مسلم پرسنل لاء بورڈ ہوں یا اور کوئی دوسری آرگنائزیشنس ہوں, ان سب کو سامنے آنا چاہیے اور اس کی اصلاح کرنی چاہیے.
شمشاد صاحب, بس مجھے یہ اور بتائیں کہ اس کے وائڈر امپلیکیشنز کیا ہو سکتے ہیں, کیونکہ بہت سے لوگوں کا بھی خیال ہے کہ ایک یونیفارم سول کوڈ کے اطلاق کی راہ میں یہ پہلا قدم ثابت ہو سکتا ہے.
جہاں تک یونیفارم سول کوڈ کا سوال ہے, یہ ججمنٹ ہے تب بھی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور یہ ججمنٹ اگر نہیں ہوتا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ججمنٹ میں ایک لینڈ مارک بات یہ ہوئی ہے کہ 3 ججوں کی میجورٹی نے یہ کہا ہے کہ جو پرسنل لاز ہیں وہ فنڈامنٹل رائٹس کے کیٹیگری میں رائٹ ٹو ایکویلٹی کو بیسس بناتے ہوئے چیلنج نہیں کیے جا سکتے. وہ ایک میجورٹی ویو ہے اور وہ پانچ ججوں کی ججمنٹ مانی جائے گی اور اس طرح سے پرسنل لا سے ریلیٹڈ جو بھی معاملات ہوں گے وہ کورٹس اس پہ ریلکٹنٹ ہوں گی. جب ایک بار لیجسلیچر اس معاملے کو فائنل کرے گا کہ انہیں یونیفارم سول کوڈ بنانا ہے, اس وقت یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ یہ ججمنٹ کس طرح سے اس معاملے کو ایڈجوڈیکیٹ کرنے میں آگے لے جاتا ہے یا اس کو وہیں روک دیتا ہے.
دلی میں ہمارے ساتھی سہیل حلیم بات کر رہے تھے سپریم کورٹ کے وکیل ایم آر شمشاد سے. اور اب رخ کرتے ہیں پاکستان کا, جہاں وفاقی حکومت نے رکن پارلیمان کی نااہلی سے متعلق آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 میں ترمیم کا اعلان کیا ہے. حکومت کا کہنا ہے کہ یہ معاملہ انتخابی اصلاحات سے متعلق پارلیمان کی مرکزی کمیٹی میں لے کر جانا چاہیے, جس میں دیگر جماعتوں کے ارکان بھی شامل ہیں. اس پارلیمانی کمیٹی کے ارکان کی تعداد 33 ہے, جس میں قومی اسمبلی اور سینٹ کے ارکان بھی شامل ہیں. اسلام آباد سے شہزاد ملک کی رپورٹ.
آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں انتخابی اصلاحات کے بل کی شکوار منظوری کے دوران وفاقی وزیر قانون زاہد حامد نے کہا کہ حکومت آئین کی شک 62 اور 63 اور بالخصوص آرٹیکل 62 کے سب سیکشن 1F میں ترمیم کا ارادہ رکھتی ہے. انہوں نے کہا کہ اس شک میں نااہلی کی کوئی مدت متعین نہیں ہے. وفاقی وزیر قانون کا کہنا تھا کہ اس شک کے تحت ہونے والی نااہلی کی مدت 5 سال سے کم ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ حکومت کی یہ بھی خواہش ہے کہ نگراں حکومت کی تشکیل پر بھی حزب مخالف کی جماعتوں کے ساتھ اتفاق رائے پیدا کیا جائے. زاہد حامد کا کہنا تھا کہ آئین کے ان شکوں میں ترامیم کسی شخصیت کو مد نظر رکھ کر نہیں کی جا رہی, بلکہ یہ اقدامات پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے ہیں.
آرٹیکل 62-63 بھی ہم نے رپورٹ میں لکھا ہے کہ یہ بھی ابھی مین کمیٹی یعنی کہ جو پارلیمنٹری کمیٹی فار الیکٹورل ریفارمز ہے, یہ تمام آئینی ترمیم کی جو تجاویز ہیں جس پہ ابھی تک کنسنسس نہیں ہوا, یہ وہاں ٹیک اپ ہوئیں گی اور انشاءاللہ کنسنسس ہو کے ہماری کوشش یہی ہے. بلکہ وہ دوسرا جو آئینی ترمیم بل ہے جو کہ میں نے آپ کا ذکر کیا ہاؤس میں پینڈنگ ہے, اس کو ہم نے ابھی روکا اسی لیے ہے کہ کوشش ہے کہ جو باقی بھی جو جس کے اوپر کنسنسس ہو جائے وہ بھی ہم لے آئیں تاکہ اکٹھے ایک دفعہ ہی اس کے اوپر امینڈمنٹ بل پاس کریں.
واضح رہے کہ پاناما لیکس کے مقدمے میں 28 جولائی کو سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کی طرف سے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی نااہلی آئین کے آرٹیکل 62 کے سب سیکشن 1F کے تحت ہی کی گئی تھی. حزب مخالف کی جماعتوں جن میں پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کی قیادت شامل ہے کا کہنا ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم کے دوران آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 میں ترمیم کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا, لیکن اس وقت میاں نواز شریف نے اس کی مخالفت کی تھی. دوسری جانب انتخابی اصلاحات سے متعلق بل کو قومی اسمبلی کے اجلاس میں کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا ہے, جبکہ حزب مخالف کی جماعتوں کی طرف سے پیش کی جانے والی ترامیم کو مسترد کر دیا گیا ہے. جن ترامیم کو مسترد کیا گیا ہے ان میں آئندہ برس ہونے والے عام انتخابات میں جنرل نشستوں پر خواتین کو 10% پارٹی ٹکٹیں دینے کے علاوہ سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کی ترمیم بھی شامل تھی. اس کے علاوہ عام انتخابات میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور بایو میٹرک مشین کے استعمال کے حوالے سے بھی اپوزیشن کی ترامیم مسترد کر دی گئی ہیں. ان انتخابی اصلاحات کے تحت الیکشن کمیشن کو مزید با اختیار بنایا گیا ہے اور اسے انتظامی امور کے علاوہ مالی اختیارات بھی دیے گئے ہیں. شہزاد ملک, بی بی سی, اسلام آباد.
اور اب صوبہ بلوچستان کا ذکر. پاکستان کے قومی احتساب بیورو نیب نے کہا ہے کہ صوبہ بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر میں 70 ارب روپے مالیت کی سرکاری اراضی کا خرد برد ہوا ہے. نیب نے اس کا نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
کوئٹہ میں نیب کی جانب سے جاری ہونے والے ایک پریس ریلیز کے مطابق پاکستان چین اقتصادی راہداری کے مرکز یعنی گوادر میں 62 افراد نے 3,167 ایکڑ قیمتی سرکاری اراضی غیر قانونی طور پر اپنے نام کرائی ہے. نیب کا کہنا ہے کہ لینڈ مافیا کی جانب سے متعلقہ زمین پر قبضہ برقرار رکھنے کے لیے حکومت کو قانونی پیچیدگیوں میں الجھا دیا گیا ہے. نیب کے مطابق گوادر اراضی اسکینڈل کی ابتدائی تحقیقات سے بات سامنے آئی کہ گوادر شہر کے چند لوگوں نے 62 افراد کے آشیرواد سے جعلسازی کے ذریعے سرکار کی تقریباً 12,000 ایکڑ اراضی اپنے نام الاٹ کروائی تھی. رواں سال اپریل کے مہینے میں بلوچستان اسمبلی کے اجلاس میں بھی سرکاری اراضی کی غیر قانونی الاٹمنٹ کا معاملہ زیر بحث آیا تھا, جس کے دوران وزیر ریونیو شیخ جعفر خان مندوخیل نے بھی اس پر تشویش کا اظہار کیا تھا.
لینڈ کا معاملہ ہے, اس کو آپ نے کس طرح 40 ارب روپے کی زمین نے آپ نے خاموشی سے کر دی. ایون ایز اے منسٹر قسم حلفیہ کہتا ہوں مجھے بھی پتہ نہیں چلے. سینئر ایم بی آر نے جو نام بتایا اگر ادھر میں اسمبلی میں بتا دوں تو یہ اسمبلی ہل جائے گی.
نیب کی پریس ریلیز کے مطابق بعد میں حکومت کی ایماندار افسران کی کوششوں سے لینڈ مافیا سے تقریباً 9,450 ایکڑ اراضی واگزار کرا لی گئی. نیب کا کہنا ہے کہ بعد ازاں طاقتور لینڈ مافیا نے ریونیو کے افسران کی ملی بھگت سے 3,167 ایکڑ اراضی دوبارہ اپنے نام کروا لی. اس اراضی کی مجموعی لاگت 70 ارب روپے بنتی ہے. نیب کے پریس ریلیز کے مطابق حکومت بلوچستان نے متعلقہ اراضی لینڈ مافیا کے قبضے سے چھڑانے کے لیے معاملہ بورڈ آف ریونیو کے فل بینچ کے سامنے پیش کر دیا. اس دوران نیب کو ابتدائی جانچ پڑتال کے دوران معلوم ہوا کہ بااثر افراد اب بھی جال سازی اور کرپشن کے ذریعے گوادر کی انتہائی قیمتی سرکاری اراضی کو اتیانے کی کوششوں میں مصروف ہیں. نیب نے اراضی کی غیر قانونی الاٹمنٹ اور تقسیم کا نوٹس لیتے ہوئے بااثر افراد کے خلاف سخت ایکشن لینے کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے. نیب کا کہنا ہے کہ ملوث افراد کو قانون کے کٹہرے میں لانے کے لیے حکمت عملی تیار کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
اچھا تو مزید کیا لکھتے ہیں ہمارے یہ سامع؟
لکھتے ہیں ہم 17 میل کا دشوار گزار پہاڑی راستہ طے کر کے قریب ترین ڈاک خانے تک پہنچتے ہیں اور آپ کے نام اپنا خط لیٹر باکس میں ڈال دیتے ہیں. ہمارے علاقے میں ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ تو کجا، بجلی کا کھمبا بھی نظر نہیں آتا. بس ایک ٹرانزسٹر کے سہارے بی بی سی اردو سروس سے رابطہ قائم ہے جس نے ہمیں ساری دنیا سے جوڑ رکھا ہے. دریا پار رہتے ہوں یا صحرا پار، شہر میں ہوں یا دیہات میں، گڑگاؤں میں ہوں یا گجرات میں، خط لکھ کر ہم سے رابطہ کیجیے اور ہر اتوار کو سیر بین میں عارف وقار سے اپنے خطوں کے جواب سنیے. خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد.
حالت حاضرہ کا پروگرام سیر بین آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں. پیر کو لاہور ہائی کورٹ میں شروع ہونے والا وکلا کا احتجاج آج بھی ملک بھر میں مختلف سطح پر جاری ہے. لاہور ہائی کورٹ میں ملتان بینچ کے وکلا کی جانب سے ججز کے ساتھ بدتمیزی کے خلاف کیس کی سماعت سے قبل آج وکلا کی بڑی تعداد کورٹ کے احاطے میں موجود رہی. تفصیل کے ساتھ نامہ نگار حنا سعید.
وکلا نے کیا احتجاج اور عدالت نے کی کیس کی سماعت. لاہور ہائی کورٹ میں ملتان بینچ کے وکلا کی جانب سے ججز کے ساتھ بدتمیزی کے خلاف کیس کی سماعت سے قبل آج وکلا کی بڑی تعداد کورٹ کے احاطے میں موجود رہی. دوسری جانب گزشتہ روز کے ہنگاموں کو مد نظر رکھتے ہوئے پولیس کی بھاری نفری احاطہ عدالت میں تعینات رہی، جبکہ چیف جسٹس کی عدالت کو جانے والے تمام راستوں کو کنٹینرز لگا کے بند کر دیا گیا. کیس کی سماعت چیف جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں لارجر بینچ نے کی. ججز سے بدتمیزی کرنے والے ایڈوکیٹ قیصر عباس عدالت میں پیش ہوئے، البتہ ملتان بینچ کے صدر شیر زمان قریشی آج بھی پیش نہیں ہوئے. یاد رہے کہ گزشتہ روز لاہور ہائی کورٹ نے شیر زمان کا لائسنس کینسل کرتے ہوئے ان کے ناقابل ضمانت گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے تھے، جس کے بعد ہائی کورٹ کے احاطے میں اور مال روڈ پر وکلا نے احتجاج کرتے ہوئے ہنگامہ آرائی کی تھی. آج عدالت عالیہ میں آر پی او ملتان نے شیر زمان قریشی کو گرفتار کرنے سے متعلق رپورٹ پیش کی اور بتایا کہ ایڈوکیٹ قریشی کو گرفتار کرنے کے لیے متعدد چھاپے مارے گئے ہیں، لیکن ابھی تک ان کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی جا سکی. لارجر بینچ نے ایڈوکیٹ شیر زمان قریشی کی گرفتاری کے لیے پولیس کو 8 ستمبر تک کی مہلت دی ہے. کیس کی سماعت ختم ہوتے ہی وکلا نے کورٹ کے احاطے میں چیف جسٹس اور ججز کے خلاف نعرے بازی شروع کر دی. اس دوران کچھ وکلا نے میڈیا کے نمائندوں اور کورٹ رپورٹرز کو دھمکایا کہ گزشتہ روز نیوز چینلز پر وکلا گردی کا الزام لگا کر ان کے احتجاج کو منفی انداز میں پیش کیا گیا ہے. صحافیوں نے کوریج کا بوائیکاٹ کرتے ہوئے میڈیا روم کا رخ کر لیا. بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کورٹ رپورٹرز کے صدر شعیب علی نے بتایا کہ میڈیا کو خاموش کروانے کی کوشش کی گئی، لیکن رپورٹرز کوریج جاری رکھیں گے.
میڈیا نے وہی دکھایا جو یہ کر رہے تھے، وکلا گردی اور وکلا آپے سے باہر، یہ جو ساری رپورٹنگ ہوئی ہے اس پہ ان کو بڑی تکلیف ہوئی تھی. تو ہم جب آگے آج صبح یہاں پہ بیٹھے ہیں اور ہمارے کیمرہ مینوں نے ان کی فوٹیج وغیرہ بنانا شروع کی ہے، تو وہ آگے ہیں ہمارے پاس. انہوں نے کہا جی یہ ہماری کوئی فوٹیج نہ بنے، نہ ہی ہمارے بارے میں کوئی آپ نے کوریج کرنی ہے، اگر کی تو ہم آپ کے کیمرے بھی توڑ دیں گے. ٹولا پھر دوبارہ آ گیا، انہوں نے آ کے کہا جی کہ آپ لوگ سارے باہر چلے جائیں یہاں سے، نہیں تو یہاں پہ ہمارا آپ کا جھگڑا ہو جائے گا. پھر ہم سارے لوگ باہر آ گئے. پھر یہ ہائی کورٹ بار والوں نے ہم سے رابطہ کیا جب یہ خبریں وغیرہ چلی ہیں, تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ ایسا نہ ہو. تو ہمارا ویسے اپنے طور پہ یہی فیصلہ تھا کہ ہم اس کا بائیک آؤٹ نہیں کریں گے, کیونکہ اگر ہم نے کر دیا تو پھر یہ جو مرضی کرتے رہے. اب عوام کو بھی پتا چلنا چاہیے نا یہ کر کیا رہے ہیں.
دوسری جانب جب اس بارے میں سیکرٹری ہائی کورٹ بار عامر سعید سے پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ وکلا کے خلاف غلط کوریج کی گئی, البتہ آئندہ کی کوریج صحافیوں کے ساتھ مل کر کرنے کی کوشش کریں گے.
کل کوئی ایسے ایکٹ ہوئے ہیں جس کے اندر کچھ چند میڈیا چینلز نے اس بات کو کہا ہے کہ وکلا گردی. اس بات وکلا گردی کہہ دینا بری بات ہے. اپنے ٹی وی کے اوپر ماہر قانون بٹھائے ہوئے ہیں جن کا بار سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ ایسے ایسے لوگ بیٹھ کے انہوں نے باتیں کی ہیں وکلا کے خلاف جس کے اندر نیچرلی طور پہ ایسی باتیں آتی ہیں. لیکن ہم اس کو ابھی میری سارے کورٹ رپورٹر سے سب سے میری میٹنگ بھی کی ہے, انہوں نے کہا جی ہماری کوئی نہیں کوئی پالیسیز ہوتی ہیں, ہم نے کوشش کی ہے دکھانے کی لیکن وہ دکھایا نہیں گیا, اس میں کئی کمی کوتاہی ہوتی ہیں, انشاءاللہ اس کے اوپر ہم مل کے قابو پائیں.
سیکرٹری لاہور ہائی کورٹ بار کے مطابق آج لاہور میں وکلا نے جنرل ہاؤس کا اجلاس کیا اور اس میں یہ قرارداد منظور کی کہ ملتان بینچ کے صدر شیر زمان کے خلاف چیف جسٹس نے جو نوٹس لیا ہے اس کو جلد از جلد واپس لیا جائے, ورنہ وکلا کا ملک گیر احتجاج جاری رہے گا. حنا سعید, بی بی سی نیوز, لاہور.
اور اب لاہور سے رخ کرتے ہیں کراچی کا, جہاں متحدہ قومی موومنٹ نے کل جماعتی کانفرنس ملتوی کر دی ہے. آج مجوزہ کانفرنس میں پاک سرزمین پارٹی اور ایم کیو ایم حقیقی گروپ سمیت تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کو دعوت دی گئی تھی, تاہم اکثریت نے شرکت کرنے سے انکار کر دیا. تفصیل کے ساتھ ریاض سہیل.
ایم کیو ایم پاکستان نے آج دوپہر کو ایک مقامی ہوٹل میں اس کانفرنس کا انعقاد کیا تھا, جس میں شرکت کے لیے تنظیم کے رہنما خالد مقبول صدیقی, خواجہ اظہار الحسن, فیصل سبزواری اور دیگر رہنماؤں کی قیادت میں پاکستان پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, جماعت اسلامی, تحریک انصاف اور دیگر جماعتوں کو مدعو کیا گیا. جبکہ صورتحال میں اس وقت ڈرامائی تبدیلی آئی جب ایم کیو ایم کا وقت اپنی حریف جماعت پاک سرزمین پارٹی اور ایم کیو ایم حقیقی کے دفتر پہنچ گیا اور برسوں کے بعد دونوں جماعتوں کے رہنما بغل گیر ہوئے. آج اس کانفرنس کے انعقاد سے چند گھنٹے پہلے ڈاکٹر فاروق ستار نے کانفرنس ملتوی کرنے کا اعلان کیا.
پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ کی طرف سے پی ٹی آئی کے جو چوٹی کے رہنما ہے ان سے ہمارے لوگ رابطے میں تھے اور ان کی طرف سے بھی یقین دہانی تھی, انہوں نے بھی آنے سے انکار کر دیا اور کچھ جماعتوں نے تو میڈیا پر اس وقت جو گفتگو ہوئی, موقع پر گفتگو ہوئی اے این پی نے اور جماعتوں نے تو کہا کہ ہم شریک ہوں گے, تو ان کی بھی عدم شرکت کا فیصلہ قطعی اور قطعی ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جن اہم ترین آج ہم نے اس کثیر الجماعتی کانفرنس کا انعقاد کیا تھا, اچانک بائیکاٹ گویا کہ اس بڑے مقصد سے انحراف اور بائیکاٹ ہے.
ڈاکٹر فاروق ستار نے پاک سرزمین پارٹی, ایم کیو ایم حقیقی اور مہاجر اتحاد کے سربراہان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ وہ کانفرنس میں آنے کے لیے تیار تھے. ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا تھا کہ انہوں نے ایم کیو ایم پاکستان کا سفر 22 اگست 2016 سے شروع کیا تھا. وہ کانفرنس میں اس کے بارے میں بتانا چاہتے تھے کہ انہوں نے کیا جدوجہد کی ہے. جن جماعتوں نے اس کانفرنس کا بائیکاٹ کیا ہے انہوں نے نہ صرف ان کے گزشتہ سال پاکستان کی سلامتی کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کو مسترد کیا ہے بلکہ جو وہ پاک سرزمین پارٹی اور ایم کیو ایم حقیقی کے دفتر گئے ہیں اس پر بھی ناپسندگی کا اظہار کیا ہے. ریاض سہیل, بی بی سی.
اور اسی موضوع پر اب سے کچھ دیر پہلے میں نے ایم کیو ایم لنڈن کے کنوینر ندیم نصرت سے بات کی اور سب سے پہلے یہ پوچھا کہ ایم کیو ایم اب کہاں کھڑی ہے اور کراچی میں الطاف حسین دھڑے کی سیاسی پوزیشن کیا ہے.
دیکھیے میں تو یہ کہوں گا کہ لفظ دھڑائی غلط ہے کیونکہ ایم کیو ایم کل بھی ایک ہی تھی اور آج بھی ایک ہے. ہم میجر کرتے ہیں کسی بھی سیاسی جماعت کو اس کی پبلک سپورٹ سے, اور الیکٹورل فارم میں جو لاسٹ ڈسپلے تھا وہ 2015 کے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن تھے جس میں ایم کیو ایم نے کراچی, حیدرآباد, میرپور خاص اور دیگر شہروں میں سویپ کیا تھا, لٹرلی سویپ. میئر, ڈپٹی میئر جو ہے وہ انپوزڈ آئے. اس وقت جو سچویشن ہے وہ بیسیکلی وہ یہ ہے کہ ہمارے ہزاروں لوگ گرفتار ہیں, مسنگ ہیں, ہمارے آفیسز سیل ہیں. خود الطاف بھائی کی اسپیچز پر, اسٹیٹمنٹس پہ جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کی ایک رولنگ کے بعد سے جو ہے وہ مسلسل پابندی عائد ہے. تو کسی بھی پولیٹیکل پارٹیز کو اس قسم کے جبری مظالم کے تناظر میں یہ انالائز کرنا ہے کہ اس کی پولیٹیکل سپورٹ ہے یا نہیں, یہ بہت انفیئر ہوگا. ہاں اگر آپ ہم کو لیول پلینگ فیلڈ دیتے ہیں اور اتنی ہی اسپیس دیتے ہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے جس طرح عمران خان صاحب ہماری اسٹیبلشمنٹ کی ڈارلنگ ہیں, آپ ان کو جس طرح ان کو نوازا جاتا ہے وہ ہمیں سپورٹ نہیں چاہیے. ہمیں جو ہمارا ڈیو رائٹ ہے, جو کانسٹیٹیوشنل, لیگل, ڈیموکریٹک جو ہمارا حصہ بنتا ہے, آپ وہ دے دیں.
یہ بتائیں کہ پاکستان کے موجودہ سیاسی بحران میں ایم کیو ایم لنڈن کا کیا کردار بنتا ہے اور کیا وہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑنے کا ارادہ رکھتی ہے؟
اسٹیبلشمنٹ سے نہ ہمارا کبھی لڑنے کا ارادہ تھا نہ ہے، اسٹیبلشمنٹ خود ہم سے لڑائی مول لیتی رہی ہے۔ 1992 میں سب کو پتا ہے کہ جنرل آصف نواز خود، یہ ان کے اپنے دائیں بائیں کے لوگ ایڈمٹ کر چکے ہیں کہ انہوں نے ایک جھوٹا الزام لگایا جنہاپور کا، جس کو بعد میں آ کے خود فوج کے زمانے میں جو آئی بی کے ہیڈ تھے اور فوج کے بریگیڈیئر تھے جنرل حمید گل کے ساتھ جنرل امتیاز، انہوں نے پاکستان کے ایک ٹیلی ویژن چینل پر آ کے ایڈمٹ کیا کہ جنہاپور کا الزام ایک باقاعدہ پلاننگ کے تحت لگایا گیا تھا۔ تو اسٹیبلشمنٹ نے خود ایک لڑائی مول لی۔ ابھی بھی جو 2013 میں ہمارے خلاف آپریشن شروع ہوا، اس کے آغاز میں یہ کہا گیا تھا کہ جیٹ بلیک بینڈ آؤٹ فٹس کے جو لوگ ہیں، جو پاکستان میں 75,000 سے زیادہ پاکستانیوں کی شہادت کے ذمہ دار ہیں، جنہوں نے پاکستان کے فوج کے کئی ہزار جوانوں کو شہید کیا، یہ ان کے خلاف ہوگا۔ لیکن جب اس کا دائرہ ہمارے خلاف موڑ دیا گیا تو سوال یہ ہے کہ اگر ہم پر اگر ریڈ اگر ہمارے گھروں پہ یا ہمارے لوگوں کے قتل میں اگر رینجرز کے لوگ انوالو ہوں گے یا آئی ایس آئی کے لوگ یا ایم آئی کے لوگ یا پولیس کے لوگ یا سی ٹی ڈی جس بھی ادارے کے ہوں گے، اگر وہ انوالو ہوں گے تو ہم انہیں کو بلیم کریں گے۔ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں، ہم کسی کو ٹارگیٹ نہیں کر رہے، جو گراؤنڈ پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر ہم احتجاج کر رہے ہیں۔ ہاں، پاکستان کے اداروں کی ابھی ذمہ داری ہے، وہ لا انفورسرز ہیں جو، لیکن لا بریکر کا جو کانسیپٹ ان کے حوالے سے اسٹیبلش ہوا ہے، اس امیج کو درست کرنا، لوگوں کو انصاف دینا ان کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر وہ انصاف دینا شروع کر دیتے ہیں تو دیکھیں، جنگ کے بعد بھی مذاکرات ہوتے ہیں اور الطاف بھائی کی طرف سے مسلسل یہ کہا جا رہا ہے کہ ملک کے مفاد میں، ایک اچھے مستقبل کے لیے ہماری نوجوان نسل کے، بہتر ہے کہ جنگ لڑے بغیر مذاکرات کر لیے جائیں، گلے شکوے دور کر لیے جائیں۔ جس نے جو زیادتی کی ہے، جو ہم نے کیا، آپ ہمیں اس کی سزا دے چکے ہیں آلریڈی، اور اگر بنتی ہے دے لیں، لیکن جنہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی ہیں ان کو بھی پکڑا جانا جو ہے وہ حق اور انصاف کا تقاضا ہے۔
علی مشرف صاحب، امریکہ اور پاکستان کی کشیدگی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ حال ہی میں ایک امریکی کانگریس رکن سے الطاف حسین صاحب کی ملاقات ہوئی، ایم کیو ایم پاکستان پر بڑھتے ہوئے امریکی دباؤ کو کیسے دیکھ؟
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں، جو انٹرنیشنل پاکستان کو سپورٹ ملتی ہے اس کے دو ٹریک ہیں، ایک ہے پبلک جو پاورٹی ایلیویشن اور اس کے، یا پاورٹی ریڈکشن کہہ لیں آپ، یا لوگوں کو جو بیسک حقوق ہیں وہ اگر اس حوالے سے مل رہی ہے، وہ ان کا حق ہے لوگوں کا، اور وہ بلکہ اس میں اگر اضافہ بھی ہو جائے تو ویلکم، ایک ایڈیشن ہوگا۔ لیکن پاکستان کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ نہ صرف یہ کہ خود پاکستان کے عوام کو دھوکہ دے رہی ہیں بلکہ انٹرنیشنل ورلڈ کو بھی دھوکہ دے رہی ہیں مسلسل، اور امداد لینے کے بعد یہ ایک پروون چیز ہے۔ کل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بیان دیا ہے، اس کو پاکستان میں بیٹھ کے، پاکستان کے میڈیا پہ یا کہیں اور بیٹھ کے رول آؤٹ کرنا بڑا سمپل کام ہے، لیکن جہاں فیکٹس موجود ہوں، جہاں ورلڈ پاورز اس بات پہ کنونس ہوں کہ پاکستان اپنی زمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے کی اجازت دے رہا ہے مسلسل، تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ذمہ داری امریکہ کی نہیں ہے یا کسی کی بھی نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی ہے جو پاکستان کی داخلی سلامتی کے ذمہ دار ہیں، اور ان کا فرض ہے کہ وہ اس امیج کو اپنے ایکشن سے دور کریں۔ صرف میڈیا پر آ کر ایک بریفنگ سے نہیں ہوگا بلکہ ایکچوئل گراؤنڈ پہ ایکشن ہوگا تو امریکہ ہو یا کسی کا بھی، ان کا اعتراض خود بخود دور ہو جائے گا۔
ایک آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آئندہ انتخابات میں ایم کیو ایم لنڈن کیسے حصہ لے گی اور اس کی حکمت عملی کیا ہوگی؟
دیکھیے، یہ تو ابھی کہنا قبل از وقت ہے، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ الیکشن میں لڑنا ہمارا آئینی، قانونی، جمہوری، اخلاقی حق ہے، اور جو بھی اس حق سے ہمیں محروم کرے گا وہ پاکستان کے اور انٹرنیشنل لاس کو، ڈیموکریٹک نارمز کو وائلیٹ کرے گا۔ ہم اپنے اس حق کو استعمال کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔
ایم کیو ایم نے ابھی تک کوئی فارملی کوئی پلان بنایا، کوئی حکمت عملی بنائی ہے الیکشن کے لیے؟
کیونکہ حالات اتنے ہمارے لیے گراؤنڈ پہ خراب ہیں کہ ہمارا کوئی دفتر بھی موجود نہیں ہے، ہمارا جو مرکزی ہیڈ کوارٹر ہے 90 وہ بند ہے۔ الطاف بھائی کے اپنے دو بھتیجے گرفتار ہیں، میرے اپنے بہنوئی وہ 3 سے ان کو گرفتار کر کے لاپتہ کیا ہوا ہے، رابطہ کمیٹی کے ہمارے رکن ہیں مصطفی فرید آبادی، ان کے بڑے بھائی کو، خواتین تک گرفتار ہو رہی ہیں۔ تو ان حالات میں کوئی بھی اسٹریٹجی بنانا ظاہر سی بات ہے آسان کام نہیں ہے۔
یہ تھے ایم کیو ایم لنڈن کے کنوینر ندیم نصرت۔ آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ آج سیربین کا بڑا موضوع تھا پاکستان میں دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کے معاملے پر امریکہ کی تنبیہ، جس کے جواب میں چین نے پاکستان کا دفاع کرتے ہوئے عالمی برادری کو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستانی کوششوں کو تسلیم کرنے کے لیے کہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ سیربین کے آج کے ایڈیٹر ثقل نمام اور پروڈیوسر تھے فراز ہاشمی، لنڈن میں اسٹوڈیو مینیجر کے فراز، انجام دے رہے تھے مائک ایڈلی، اسلام آباد سے پروڈکشن میں ہمارے ساتھ دے رہے تھے عامر صدیق، غزنفر حیدر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیں۔ آخر میں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ فرد جاوید سے سنیے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ اب پاکستان میں دہشت گردوں کی پناہ گاہوں پر مزید خاموش نہیں رہ سکتا۔ چین نے کہا ہے کہ عالمی برادری پاکستان کی قربانیوں کو تسلیم کرے۔ امریکی بحریہ کے مطابق اس کے جنگی بحری جہاز کی سنگاپور کے نزدیک آئل ٹینکر سے ٹکرانے کے حادثے میں لاپتہ ہونے والے 10 امریکی فوجیوں کے باقیات مل گئے ہیں۔ انڈیا کی سپریم کورٹ نے ایک فیصلے میں مسلمانوں میں ایک ساتھ تین طلاق کے عمل کو غیر آئینی قرار دیا ہے۔ عراق میں حکومتی افواج نے نام نہاد دولت اسلامیہ کے مضبوط گڑھ تلافار میں داخل ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ بارسلونا میں ہونے والے دہشت گرد حملے کے ایک ملزم نے عدالت میں اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے دہشت گردی کا ایک بڑا منصوبہ تیار کر رکھا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔